اب ہم کتاب شریعت و طریقت کے آٹھویں حصے معارف و حقائق کا آغاز کرتے ہیں۔ اقسام علوم اور اس کی حقیقت معلوم ہونے کے بعد یہ معلوم ہونا چاہیے کہ معارف و حقائق میں ہر شخص کا جداگانہ مذاق ہے، مگر اس پر سب کا اتفاق ہے کہ حقائق و معارف وہ مقبول ہیں جن کو شریعت رد نہ کرے۔ سیریا میں ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول منقول ہے، ربما یقع فی قلبی نکتۃ من نکت القوم ایاما فلا اقبل منہ الا بشاہدین ادلین الکتاب والسنہ۔ ترجمہ، اکثر میرے دل میں کوئی نقطہ اسرار صوفیہ میں سے آتا ہے، مگر میں اس کو بلا دو عادل گواہوں کے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے قبول نہیں کرتا۔ ابو خراز رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، کل باطن یخالفہ ظاہر نہ باطل۔ ترجمہ، جو باطن کے ظاہر کے خلاف ہو وہ باطل اور مردود ہے، اور ان علوم کی دلیل کشف ہے اور بس، اور قرآن و حدیث کے اندر ان مسائل کا داخل کرنا تکلف سے خالی نہیں۔ البتہ اگر کسی کو شوق ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاعت میں لگ جائے تو خود ہی سب حقائق و معارف منکشف ہو جائیں گے، اور یہ حال ہوگا کہ بقول شاعر، بینی اندر دل علوم انبیاء بے کتاب او بے معید او اوستا۔ بغیر کسی تعلیم اور معلم کے انبیاء کے علوم منکشف ہو جائیں گے، اور جن کو یہ حقائق حاصل ہوئے ہیں محض عمل اور طاعت ہی سے حاصل ہوئے ہیں۔ فہم او خاطر تیز کردن نیست راہ، جس شکستہ می نگیر و فضل شاہ۔ یہ اسرار عقل پرستی اور فہم کے تیز کرنے سے معلوم نہیں ہوتے، بلکہ شکستگی اور انقیاد سے خدا کا فضل متوجہ ہو جاتا ہے، یعنی ان حقائق و معارف کی معرفت اطاعت اور ابدیت ہی سے حاصل ہوتی ہے، عقل پرستی اور زیادہ قیل و قال سے حاصل نہیں ہوتی۔ جیسے کوئی شخص بادشاہ کا متی و محبوب ہو تو بادشاہ اسے کبھی اپنے محل کی سیر بھی کرا دیتا ہے کہ دیکھو یہ خزانہ ہے، یہ چور دروازہ ہے، یہ ہماری بیگمات کے رہنے کی جگہ ہے، یہ آرام گاہ ہے، لیکن اگر وہ از خود پوچھنے لگے کہ حضور کی بیگم کہاں رہتی ہیں اور خزانہ کہاں ہے تو ایسی بے نقط سنائی جائے گی کہ حواس باختہ ہو جائیں گے۔ پس اسرار اور حقائق و معارف کے دریافت کرنے کی درخواست بھی ایسی ہی ہے کہ آدمی اپنے کو شاہ حقیقی کے سامنے بالکل فنا کر دے اور اپنی عقل و فہم کو ناقص سمجھ کر چھوڑ دے۔ فرماتے ہیں، سالہ تو سنگ بودی دل خراش، آزمورا ایک زمانے خاک باش۔ یعنی عقل کی اطاعت میں سنگ دل بنے ہوئے تو بہت دن ہو گئے، اس نے کچھ بھی حقیقت نہ بتلائی، اب ذرا کچھ دنوں خاک ہو کر دیکھو پھر کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں، در بہارا کے شوت سرسب سنگ، خاک شوتا گل برد ید رنگ رنگ۔ یعنی بہار میں پتھر کب سرسبز ہوتا ہے، خاک ہو تاکہ پھر رنگا رنگ پھول کھلیں، پھر تمہارے اندر عجیب عجیب علم القا ہوں گے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ حقائق اور معارف حسب اختلاف مذاق بے شمار ہیں، مگر اس مقام پر چند معارف اختصار کے ساتھ ذکر کیے جاتے ہیں جو زیادہ مشہور ہیں، مثلا تجدد، امثال، تنزلات ستہ اور وحدت الوجود۔ اب ہر ایک کو الگ 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 فصل میں ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلی فصل، تجدد امثال۔ مخلوقات ہر وقت اپنے وجود میں فیضان الہی کی محتاج ہے، اگر ادھر سے وجود کی حفاظت نہ ہو تو فوراً نیست و نابود ہو جائے۔ اب اہل کشف کی تحقیق یہ ہے کہ یہ وجود ہر آن میں جدا آتا ہے، مگر اتصال و تشابہ وجودات کی وجہ سے حس کو امتیاز تغایر کا نہیں ہوتا، نہ درمیان کا عدم معلوم ہوتا ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے بتی کے سرے پر جو آگ کا شعلہ ہے، اس میں چراغ سے ہر وقت نیا تیل آتا ہے اور وہ فنا ہو کر دوسرا آتا ہے، اسی طرح تمام تیل ختم ہو جاتا ہے، مگر حس میں ہرگز معلوم نہیں ہوتا کہ پہلا کب فنا ہو گیا اور دوسرا کب آیا۔ اس کو تجدد امثال کہتے ہیں۔ دوسری فصل تنزلات ستہ. یہ ظاہر ہے کہ مصنوعات سے سانے کا ظہور ظاہر ہوتا ہے، ورنہ کیوں کر پتہ لگے؟ پھر خود سانے میں ایک مرتبہ ذات کا ہوتا ہے، ایک صفات کا، پھر صفات میں بھی ایک مرتبہ جامعیت اور اجمال کا ہوتا ہے، ایک مرتبہ تفصیل کا، اور ہمیشہ ذات کا نشان صفات سے لگتا ہے اور اجمال کا پتہ تفصیل سے. جب یہ سب باتیں سمجھ میں آ گئیں تو اب سمجھیے کہ مخلوقات سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہم کو علم ہوا، تو ظہور علمی کے اعتبار سے کیوں کہہ سکتے ہیں کہ ظہور اللہ تعالیٰ کا مخلوقات سے ہوا؟ پھر اسی قاعدہ مذکورہ کے موافق اللہ تعالیٰ کی صفات تفصیلیہ سے صفات اجمالیہ کا اور ان سے ذات کا پتہ لگے گا. اس لیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ اول ظہور اللہ تعالیٰ کا صفت جامعیت و اجمالیہ سے ہوا، پھر صفات تفصیلیہ سے ہوا، پھر مخلوقات سے ہوا. اب مخلوقات میں ایک عالم ارواح ہے، ایک عالم اجسام، اور چونکہ ان میں بوجہ غایت لطافت و کثافت کے مناسبت ہی نہیں، ان کے تعلق کے لیے ایک ایسی چیز پیدا کی جس کو دونوں سے مناسبت ہے، اس کو عالم مثال کہتے ہیں. تو مخلوقات کی ترتیب میں روح پہلے پیدا ہوئی، پھر عالم مثال، پھر عالم اجسام، پھر عالم اجسام میں سب سے آخر انسان پیدا ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی صفتیں پیدا کر دیں، اس وجہ سے اس کو جامع کہتے ہیں. جس ترتیب سے مخلوقات پیدا ہوتی گئیں، ظہور سانے کا بڑھتا گیا، تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعد ظہور مرتبہ صفات تفصیلیہ کے عالم ارواح سے ظہور ہوا، پھر عالم مثال سے، پھر عالم اجسام سے، پھر انسان سے، پھر دو مرتبے ظہور کے تو صفات میں تھے اور چار مخلوقات میں. تو یہ چھ ظہور الگ ترتیب اعتبار کیے گئے. انہی چھ ظہور کو تنزلات ستہ کہتے ہیں، اور تنزل ان کی اصطلاح میں ظہور کو کہتے ہیں، نہ آسمان سے زمین پر بلکہ انسان کے اندر آ جانے کو. سو تنزلات کے تو چھ مرتبے ہوئے اور وجود کے سات مرتبے، کیونکہ ایک مرتبہ وجود کا خود ذات حق ہے. سو مرتبہ ذات حق کو ہاہوت کہتے ہیں، اور مرتبہ صفات اجمالیہ کو لاہوت، اور حقیقت محمدیہ اور مرتبہ صفات تفصیلیہ کو جبروت، اور اعیان ثابتہ اور حقیقت آدم، اور عالم ارواح و مثال کو ملکوت، اور عالم اجسام کو ناسوت، اور عالم انسان کو مرتبہ جامعہ کہتے ہیں. یہ سب اصطلاحی الفاظ ہیں، ورنہ یقینی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آدم علیہ السلام مخلوقات الہی سے ہیں، نہ کہ صفات الہیہ سے. تحقیق اس مسئلے کی اسی قدر ہے، اس سے آگے اہل سکر کا غلبہ ہے، جس میں ان کی زبان و قلم سے موہم الفاظ نکلے اور ناواقف لوگ اصطلاح کو لغت سمجھنے لگے. تیسری فصل وحدت الوجود. تفصیل کے لیے احوال کے باب میں وحدت الوجود کا بیان مع وصیت نامہ ملاحظہ ہو.